بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 4 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب بھٹکا ہوا راہی ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر. یہ کتاب قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 60. جاوید، مجھے اس بات کا علم ہے اور تم بھی اس کا خیال رکھنا کہ میرے متعلق ملک صاحب کو کوئی غلط اطلاع نہیں پہنچنی چاہیے. میری زندگی تو داؤ پر لگی ہی ہے. اپنا برا چاہنے والوں کو میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالوں گا، یہ تو ظاہر ہے. اس کلیجے میں چھپی دھمکی کا ادراک جاوید کو ہو گیا تھا. یار لعنت بھیجو، مجھے کیا ضرورت ہے، ہم تو یاروں کے یار ہیں. اس نے بڑی میسنی ہنسی ہنستے ہوئے ارسلان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا. اس کے بعد دونوں اگلے روز شام کو ہونے والی میٹنگ میں زیر بحث آنے والے مسائل پر بحث کرنے لگے. جاوید کی روانگی کے بعد سے ایک مستقل پچھتاوا اس کی جان کو آ گیا تھا. جاوید کے جاتے ہی وہ بھاگم بھاگ نزدیکی پی سی او تک گیا. وہ فون پر اپنی مجبوری کو ہما کے گوش گزار کر کے اسے معافی مانگنا چاہتا تھا. وہ ہما کو یہ کہنے جا رہا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو اسے شادی کر کے اس ماحول سے جان چھڑانے کے لیے تیار ہے. اس نے سوچا تھا جب ہما کو بتائے گا کہ وہ آج تک اس کے منہ سے یہی الفاظ سننے کے لیے ترس رہا تھا تو وہ کتنی خوش ہوگی. وہ اسے معاف کر کے اس کے تمام گناہ سمیت اسے سینے سے لگا لے گی. لیکن قسمت اس پر اتنی مہربان کب رہی تھی جو اب اس کو زندگی کی خوشیوں سے اپنا حصہ وصول کرنے کا حق مل جاتا. اسے تو حالات نے ستم ڈھانے کے لیے جانے کب سے منتخب کر لیا تھا. قہر کی دیوی کو نہ جانے اس کی کون سی ادا بھا گئی تھی کہ وہ اپنا دست ستم اس کے سر سے اٹھانے پر تیار ہی نہ ہوتی تھی. صفحہ نمبر 61. بی بی جی گھر پر نہیں ہے، دوسری طرف سے غیر مانوسی آواز سنائی تھی. رات تک وہ دیوانہ وار فون کرتا رہا لیکن ہر دفعہ سے یہی جواب ملا. رات کو ہوا کے نوکر نے جو ارسلان کو جانتا تھا اطلاع دی کہ وہ اپنے والدین کو ملنے گئی ہے جو ملک کے دوسرے بڑے شہر میں رہتے تھے. بہت کوشش کے باوجود اسے ان کا فون نمبر نہ مل سکا. پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو رہا کہ ہما کی واپسی پر اسے معافی مانگ کر اسے منا لے گا. اس دوران وہ ملک صاحب کے چلائے چکروں میں پھنسا رہا. اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ یوں بھی ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاتا تھا. یونیورسٹی تو اس کا جانا بڑا انعام ہی رہ گیا تھا. سات آٹھ روز بعد جب وہ ایک دن تمام حجت کے لیے یونیورسٹی گیا تو اسے علم ہوا کہ ہما نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے. اسے شاید امریکہ کے کسی کالج میں داخلہ مل گیا تھا. اگلے روز تو یہاں اپنے دوستوں سے تھوڑی دیر کے لیے الوداعی ملاقات کرنے آئی تھی. اس کے ہم جماعتوں نے بتایا کہ ہما پہلے والی ہما بشیروانی نظر نہیں آتی تھی. یار وہ تو بالکل بدلی ہوئی لڑکی تھی، ایک دم خاموش، جیسے کسی نے اس کا سب کچھ چھین دیا. ایک ہم جماعت نے بڑی ہمدردی سے اس کی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ہاں تمہارا پوچھ رہی تھی کہ تم کبھی یونیورسٹی آتے بھی ہو یا نہیں. ہم نے کہا، بی بی شہزادہ ہے شہزادہ، یہ کالج یونیورسٹیاں تو ہم جیسے فقیروں کے لیے بنی ہیں. ارسلان جیسے شہزادوں کے لیے منشی ضرور یہاں پڑھنے آتے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے بھائی اپنی انرجی ضائع کرنے کی. ڈگری تو چل کر ان کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے، امتحان دینے کو ہم کیا کم ہیں. جانے اس کا دوست کیا کیا طنز کے نشتر چلاتا رہا لیکن ارسلان یہاں تھا ہی کب. صفحہ نمبر 62. وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھو گیا تھا، جیسے اس اطلاع نے اس کا دل کچل ڈالا ہو. کچھ سوچتا وہ چپ چاپ موٹر سائیکل اسٹینڈ کی طرف آیا. اب وہ تمام مصلحتوں کو بالائے تاک رکھ کر موٹر سائیکل اڑاتا ہوا ہما کے گھر کی طرف جا رہا تھا. سر جی وہ تو واپس ہی نہیں آئیں گی، ایسی گئیں کہ دوبارہ پلٹ کر ادھر دیکھا بھی نہیں. پرسوں تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی، مجھے خان سامہ کو خاصے پیسے دیے اور کہا کہ وہ باہر جا رہی ہیں، اب لمبے عرصے تک نہیں لوٹیں گی. سر جی بہت اداس تھی بی بی جی. کار سے اتر کر وہ چند منٹ کے لیے نیکسی میں گئیں، پھر روتی ہوئی کار میں بیٹھ کر چلی گئیں. اب تو وہ شاید ملک سے باہر ہی جا چکی ہوں گی، باغ میں کام کرنے والی مالی نے بڑے دکھی لہجے میں اسے بتایا. ارسلان کے دل پر علم کا پہاڑ آن گرا. اس نے بڑی ہمت سے اپنی بکھری توانائی کو مجتمع کیا اور لرزتی ہوئی آواز میں مالی سے اس کے والدین کا فون نمبر دریافت کیا. ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں بابو جی، کیا بتا سکتے ہیں، مالی نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا. بعد از خرابی بس یار، اس نے ہما کے گھر کا فون رات تک حاصل کر ہی لیا اور جب رات گئے اس نے ملک کے اس بڑے شہر میں مقامی پی سی او سے فون کر کے ٹرنک کال پر ہما سے بات کرنا چاہی تو دوسری طرف کسی سیکرٹری قسم کی چیز نے جواب دیا، جناب وہ تو کل کی لندن جا چکی ہیں. جب اس نے ہما کے والدین سے بات کرنے کی خواہش کی تو دوسری طرف سے ڈانٹ کر فون بند کر دیا گیا. ارسلان ٹوٹ کر رہ گیا. وہ کئی ٹکڑوں میں بکھر گیا تھا. اپنے منتشر وجود اور دل و دماغ کے سارے ٹکڑے سمیٹنا اسے اپنے بس سے باہر دکھائی دے رہا تھا. ٹیلی فون اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا. بمشکل دیوار کے سہارے وہ لگ کر بیٹھا, اپنے اوسان بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا. اس کی اندھیری زندگی سے امید کی کرن بھی رخصت ہو گئی تھی. اب وہ تھا ظلمتوں میں گم راستے جن پر اس نے اندھوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے حیات کے سفر کو پاٹنا تھا. کیسے چل سکوں گا میں ہما, تم نے یہ کیا کیا؟ تم تو بہت ہمت والی تھی, تم تو مجھے ہمت دلا کر گناہوں کی دلدل سے باہر نکالنے جا رہی تھی. اب میرا کیا ہوگا, کیا ہوگا میرا؟ وہ پاگلوں کی طرح خود سے باتیں کرتا رہا. اپنے کسی سوال کا جواب اب اس کے پاس نہیں تھا. وہ حالات کے آکٹوپس کے شکنجے میں جکڑ چکا تھا. کسی ہزار ہاتھ پاؤں والی بلا نے اسے دبوچ لیا تھا اور وہ مرضی سے اپنے جسم کا کوئی بھی عضو ہلانے پر قادر نہیں رہا تھا. اب اسے بے بسی سے اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنی بربادی کا تماشا دیکھنا تھا. جس سمت کا سفر اس نے اختیار کیا تھا وہاں قدم قدم پر مصائب و علام کی دیویاں باہیں پھیلائے اس کی منتظر تھیں. وہ بہت بد قسمت تھا, خوش بختی نے دبے قدموں اس کے دروازے پر آہٹ نہیں کی تھی. اس نے تو دھکے دے کر خوش نصیب کو اپنے گھر سے نکالا تھا, اور ایسا نکالا تھا کہ اب اس نے دیس نکالا ہی لے لیا تھا. کیا کروں, کدھر جاؤں, کس کے پاس جاؤں؟ اس نے خود سے پوچھا. پھر کچھ سوچتے ہوئے اختر کی طرف روانہ ہو گیا. اختر کل ہی ضمانت پر رہا ہو کر گھر آیا تھا. صفحہ نمبر 64, فریب نگری. خیریت, اس نے رات کے 12 بجے ارسلان کو اپنے دروازے پر کھڑے دیکھ کر پوچھا. میں بہت دکھی ہو گیا ہوں اختر, چلو عارفہ کے ہاں چلتے ہیں. اس نے غیر ارادی طور پر ہی عارفہ کا نام لے لیا تھا. لعنت بھیجو اس پر, پیارے ہم تمہارا کام غلط نہیں کروائیں گے تو کون کروائے گا؟ آؤ آج تمہیں ایسے جہاں سے آشنائی کرواتا ہوں کہ پھر سب کچھ بھول کر وہیں کے ہو رہو گے, اختر نے بے حیائی سے دانت نکالتے ہوئے کہا. اور وہ اس کو شراب و شباب کے اس نئے جہان میں لے آیا جہاں ایک مرتبہ آ کر کوئی قسمت والا ہی بھرے ہاتھوں لوٹتا ہے. نازنین تھا اس طوائف کا نام جس کے کوٹھے پر اختر اسے لے کر آیا تھا. میرا دوست بہت اداس ہے, بہت بڑا آدمی ہے یہ, اس کا بہت خیال رکھنا. اس نے بھوڑی نائکا کی طرف دیکھا, آنکھ دبائی. حضور یہ خاندانی طوائفوں کا کوٹھا ہے, یہاں بڑے لوگ ہی آتے ہیں, ہم چھوٹے لوگوں کو منہ نہیں لگایا کرتے. جہاں دیدہ نائکا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ارسلان کو ٹول لیا تھا. نازنی نے اپنے نازو انداز کے وہ کمالات دکھایا کہ ارسلان محبوط ہو کر رہ گیا. اس نے ثابت کر دکھایا تھا کہ وہ عارفہ کی طرح کوئی معمولی جسم فروش لڑکی نہیں ہے. یہاں آ کر ارسلان کو شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ آج تک وہ جھک ہی مارتا رہا تھا. اصل میں تو نازنین ہی وہ لڑکی ہے جس کے دکھوں کا مداوع کر سکتی ہے. پہلی ملاقات میں وہ نازنین کے ناز نخروں کا فرشتہ ہو گیا تھا. اس نے پہلی ملاقات پر نازنین کو اپنا لینے کا عہد کر لیا تھا, خواہ اس کی کچھ ہی قیمت ادا کرنی پڑے. اس بات کا احساس اسے نہ ہو سکا کہ پہلی رات 2000 اس نے نازنین کی نظر کر دیے تھے, اس کے عوض حاصل کی تھی چند گھنٹوں کی رفاقت. صبح کی اذان ہو رہی تھی جب دونوں گھر لوٹتے ہوئے سے پھر اپنے کھوکھلے پن کا احساس ہونے لگا تھا. اسے پھر ہما یاد آ گئی تھی. کوئی ایسی بات اس میں ضرور تھی جس نے ایک مرتبہ تو ارسلان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا. اس کو ہما کا قرب کبھی حاصل نہیں رہا تھا, حالانکہ ہما کو اپنی شرافت کا بھی کوئی دعویٰ نہیں تھا. لیکن نہ جانے وہ کیوں چاہتی تھی کہ ارسلان اپنی دنیا میں لوٹ جائے جہاں سے وہ بھٹک کر ادھر آ نکلا تھا. دوپہر تک وہ لمبی تان کر سوتا رہا. نیند میں بھی ہما کو اداس اور سوالیہ چہرہ اس کے لاشعور پر مسلط رہا. شراب اس کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی, اسے روزانہ شراب کی طلب محسوس ہونے لگتی تھی. نازنین کے ہاں اس کا آنا جانا معمول کی بات بن گئی تھی. جتنے پیسے سے ملک صاحب کی طرف سے ملتے تھے وہ نازنین کے ہاں لوٹا آتا تھا. اسی دوران ملک کے حکم پر اس نے 4-5 مرتبہ مخالف تنظیم کے مختلف جلسے جلوسوں پر فائرنگ کی تھی. صفحہ نمبر 66, جس قسم کی تفتیش کا سامنا اس نے مخالف تنظیم کے عقوبت خانے میں کیا تھا, اس قسم کی تفتیش سے وہ مخالفوں کو بھی گزار چکا تھا. ایسا ہی ایک عقوبت خانہ ان لوگوں نے کھول رکھا تھا. جو مہر اس کے جسم پر لگائی گئی تھی وہ مہر اس نے اپنے بیشتر مخالفین کے جسم پر لگا دی تھی. کبھی وہ اس اذیت کے تصور سے بھی لرزا تھا جو اس کو دی گئی تھی. اب وہی اذیت دشمنوں کو پہنچا کر وہ لذت محسوس کرتا تھا. اس کا نام مخالفین میں دہشت کی علامت بن گیا تھا. اب ملک صاحب نے اس کو جیپ لے دی تھی اور جب بھی وہ گھر سے نکلتا مسلح نوجوان اس کے ساتھ ہوتے تھے. وہ لوگ شہر کی ماڈرن آبادیوں میں دندن آتے پھرتے, خواتین کو تنگ کرنا ان کا معمول تھا, لیکن کوئی آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا. پولیس والے ان کی شکل دیکھتے ہی اپنی شکل دوسری طرف پھیر لیتے جیسے انہوں نے انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں. کبھی کبھی تو اس صورتحال پر ارسلان کو ہنسی آ جاتی تھی. اخبارات ان کے خلاف خبر چھاپنے سے اعتراض برتتے تھے. پولیس والے ان کے نہ منہ لگنا پسند نہیں کرتے تھے. انتظامیہ جیسے نوجوانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے دم ہلاتی رہتی تھیں کیونکہ ان کی رسائی اقتدار کے ایوانوں تک تھی. ان لوگوں کو تب ہی جن کے قلم سے نکلی چند سطریں ملازمین کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیتی, کبھی آسمان سے زمین پر پٹک سکتی تھی. سیاستدان اپنے جلوسوں کی رونق بڑھانے اور مخالفین کے جلوسوں کی رونق ہٹانے کے لیے ان کے دستے بازو کے محتاج تھے. پھر انہیں لگام کون دیتا؟ کس کو پڑی تھی جو اپنی عزت اور نوکری خطرے میں ڈال کر محض قانون کی بالادستی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتا؟ ارسلان کی حیثیت گینگ لیڈر کی تھی. اس کے ساتھ چھوٹی موٹی وارداتیں کرتے رہتے تھے. اس کے ساتھ ہی چھوٹی موٹی وارداتیں کرتے رہتے تھے. کبھی کسی راہ چلتی خاتون کا پرس چھین لیا, کبھی کسی ویگن والے کو ڈرا دھمکا کر پیسے چھین لیے, کبھی کسی دکاندار کو دھمکیاں دے کر وہاں ہاتھ مار لیا. لیکن ارسلان ایسی چھوٹی موٹی اور گھٹیا حرکتوں کا قائل نہیں تھا. وہ تو کوئی لمبا ہاتھ مارنے کا قائل تھا جس کی ضرورت بھی آج کل بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی. ناظرین کی ماں کے تقاضے روز بروز بڑھتے جا رہے تھے اور ملک صاحب کی طرف سے اتنی زیادہ رقم ابھی نہیں ملتی تھی کہ وہ اس کی ماں کا منہ بند کر سکے. اس روز جب وہ دن میں ایک دوست کی کار پر ناظرین کے ہاں گیا تو اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی ناظرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. کیا بات ہے, کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر رہ گیا تھا. ارسلان, تم اس بازار گناہ کے اصول کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے. تم بہت بھولے ہو ارسلان, تم کچھ نہیں جانتے, اس نے تسلی بہاتے ہوئے کہا. اوہ ناظرین, پہلیاں نہ بھجوا, کچھ بتاؤ گی بھی؟ ارسلان نے اس کو اپنی سمت کھینچتے ہوئے کہا. ارسلان, ہماری دنیا کے کچھ اصول ہیں. اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے میری ماں نے مجھے پال پوس کر جوان کیا تھا. اب وہ میری قیمت وصول کرنا چاہتی ہے ارسلان. ناظرین نے روتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا. یہ ناممکن ہے, میں تمہاری ماں کو. نہ ارسلان, خدا کے لیے ایسی بات نہ کرو, کبھی بھول کر بھی ایسا خیال دل میں نہ لانا. ارسلان, تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا. تم نہیں جانتے کہ ملک صاحب تک رسائی میری ماں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تمہارے ان کے تعلقات کی نوعیت کچھ مختلف ہو سکتی ہے, لیکن میری ماں سے بگاڑ کو وہ اپنے ہاتھوں اپنی قبر نہیں کھو دیں گے. جب انہیں کسی لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے تو میری ماں ہی کے مستقل گاہک ہیں. ارسلان, مجھے یہ بات تمہیں بہت پہلے بتا دینی چاہیے تھی, لیکن جب تک مجھے علم ہوا کہ تم ملک صاحب کے آدمی ہو, میں تمہاری محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی. ارسلان, میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتی. خدا را مجھے بچا لو ارسلان. میری ماں نے میرا گاہک تلاش کر لیا اور وہ ملک صاحب کا خاص آدمی ہے. سوا نمبر 68. آخری فکر اس نے کچھ اس انداز میں کہا تھا کہ ارسلان کو چھت گھومتی نظر آنے لگی. چلو ہم بھاگ چلیں. اس نے اپنی دانت میں تمام مسائل کا حل تلاش کر لیا تھا. لیکن کہاں؟ ارسلان, تم ابھی بچے ہو, تم دنیا کو نہیں سمجھتے. ارسلان, تمہیں علم نہیں کہ ملک نے اگر تم پر سے ہاتھ اٹھا لیا تو تم وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر باقاعدہ تصویر بہانے لگی. ارسلان نے بڑی مشکل سے اس کا رونا دھونا بند کروایا. خدا کے لیے 3-4 دن کے اندر کہیں سے 25,000 روپیہ لا کر میری ماں کے منہ پر مارو, مجھے اس موزی سے بچا لو, ورنہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گی. یہ کہتے ہوئے بھاں بھاں کرتی ہوئی پھر ارسلان کے سینے سے لگ گئی. تم بے فکر ہو جاؤ میری جان, اگر تمہیں دولت دے کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے تو میں ساری دنیا کے خزانے تمہاری ماں کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا. ارسلان تو وریام بننے پر تلا ہوا نظر آتا تھا. اوہ ارسلان, کتنے عظیم ہو تم اور کتنے ذلیل ہیں یہ دنیا والے. ارسلان, دراصل یہ دنیا پیار کے قابل ہی نہیں ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی پیار کا تصور ہی نہیں کیا تھا, لیکن تم نہ جانے کہاں سے میری زندگی میں چلے آئے. تم نے تو پتھر میں شگاف ڈال دیا ہے ارسلان. اس نے ارسلان پر اپنا بوجھ ڈالتے ہوئے تھے دنیا اور مافیا سے بے خبر کر دیا. اس سے پہلے 2-5 ہزار کی فرمائش ہوا کرتی تھی, لیکن ناظرین کی ماں بکرا ذبح کرنے پر تل گئی تھی. جانے یہ سونے کی مرغی پھر انڈا دے یا نہ دے. صفحہ نمبر 69. یہی سوچ کر اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ لمبا ہاتھ مارنے کا پلان تیار کیا تھا. ارسلان کے جانے کے بعد وہ اپنی بیٹی کا سر منہ دیوانہ وار چوم رہی تھی, جس نے اپنی ساتھ کی روایت کا بھرم قائم رکھا تھا. کمال ہوشیاری سے ارسلان کے سامنے ملک صاحب کا پتا کھیل گئی تھی. اس طرح انہوں نے ارسلان کو یہ بھی باور کرا دیا تھا کہ اگر اس نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو وہی ملک جس کا وہ پروردہ ہے اس کے خون کا پیاسا ہو جائے گا. یوں بھی ارسلان نے جس طرح پر پناہ لے رکھی تھی اس کی جڑوں کا کلہاڑا چلانے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ارسلان یہاں سے سیدھا اختر کے پاس پہنچا تھا. یار کچھ کرنا ہی ہوگا, تم نہیں جانتے یہ لوگ صرف پیسے کی زبان سمجھتے ہیں, اختر نے اس کی بات سن کر کہا. لیکن ملک صاحب سے اتنی رقم کیسے مانگی جائے, ارسلان نے کہا. نہ نہ یہ غضب نہ کرنا, ملک صاحب کو اس بات کی ہوا نہیں لگنی چاہیے کہ تم ناظرین کے کوٹھے پر جاتے ہو, انہیں یہ تو علم ہے کہ تم اس بازار میں جاتے ہو. لیکن میں نے اس بات کی ہوا تک نہیں لگنی تھی کہ تم ناظرین کے پاس جاتے ہو. اور ہاں جاوید سے خبردار رہنا, وہ آج کل ملک صاحب کا کچھ زیادہ ہی چہیتا ہو رہا ہے, اختر نے اس کو خبردار کیا. اس نے آخری فکرہ جان بوجھ کر ادا کیا تھا. واقعی جاوید اس کا رقیب بن رہا تھا. کبھی وہ ملک صاحب کا سب سے زیادہ چہیتا تھا اور پیسوں کی تقسیم اسی کے ذریعے ہوتی تھی. لیکن اب آہستہ آہستہ اپنی چرب دبانے کے سہارے جاوید نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا, اور بہت سے کام جو پہلے اختر کے ہاتھوں انجام پاتے تھے اب جاوید کے ہاتھوں انجام پانے لگے تھے. خاص طور سے مختلف مواقع پر عورتوں کا حصول اور شراب کی خریداری کا ذمہ تو ملک صاحب نے مستقل جاوید کو سونپ دیا تھا. اختر کے شاطر ذہن نے ایک تیر سے دو شکار کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا. وہ جانتا تھا کہ ارسلان بہر صورت اس کی ہاں میں ہاں ملائے گا. صفحہ نمبر 70. دوسری طرف ارسلان کا جی چاہتا تھا کہ وہ اختر کا منہ نوچ لے, کیونکہ اس نے ہی سب سے پہلے سے ناظرین کے کوٹھے کا راستہ دکھایا تھا. اگر اسے علم تھا کہ یہ کوٹھا ملک صاحب کی نظر میں ہے تو اسے وہاں لے کر ہی کیوں گیا. لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا, کچھ کر نہیں کر سکتا تھا. اسے قدم قدم پر سہاروں کی ضرورت تھی. کبھی وہ اختر کو اپنی بے ساکھیاں بناتا, کبھی نواز کو, کبھی جاوید کو. جس راستے پہ وہ چل نکلا تھا وہاں سامنے سے آنے والی گولی سے بچنے کے لیے اسے ہر وقت کسی نقاب کی, کسی ڈھال کی ضرورت تھی. اب اس اکیلے کی بس میں کچھ نہیں رہ گیا تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنا الگ گروپ بنا کر ملک سے ٹکرا جائے. لیکن اتنی ہمت کا مالک نہیں تھا وہ. اسے تو حالات نے موم کی گڑیا کی طرح اچانک کام سے پکڑ کر اس طرف گھما دیا تھا, ورنہ تو شاید اس نے زندگی میں کبھی ایسے بھیانک تجربات سے گزرنے کا تصور ہی نہیں کیا تھا. حالات کی جس بھٹی کا وہ ایندھن بن چکا تھا اس میں اسے آخری لمحہ تک جلنا ہی تھا. کبھی کبھی اسے بڑی شدت سے اپنا گھر بار, والدین, بہن بھائی, ساتھی سنگی, گاؤں, اسکول, کالج اور وہ راستے یاد آتے جن پر وہ آوارہ ہرنوں کی طرح گھات میں لگے شکاریوں سے بے پرواہ چھلانگے لگایا کرتا تھا. جانے سیاد کب سے اس کی گھات لگائے بیٹھا تھا. دو تین مرتبہ اس نے والدین کو سمجھانے اور منانے کی کوشش کی تھی, لیکن توبہ کا دروازہ شاید اس پر بند ہو چکا تھا. کوئی اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھا. اگر وہ اس بات کا یقین بھی کر لیتے کہ اس نے عابد پر گولی نہیں چلائی, تب بھی وہ یہ کبھی ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ وین میں مسلح غنڈوں کے ساتھ عابد سے صلح کے مذاکرات کرنے وہاں گیا تھا. ہما خوشبختی کا پرندہ اس کے سر پر بیٹھ کر اڑ چکا تھا. اسے بادشاہت مل گئی تھی, وہ جرائم کی دنیا کا چھوٹا موٹا بادشاہ بن گیا تھا, لیکن خوش نصیبی اس سے منہ موڑ چکی تھی. میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے, بڑا شاندار منصوبہ ہے, ہمیں اچھا خاصا مال بھی مل جائے گا اور اپنے دشمن جاوید سے نجات بھی مل جائے گی. اختر کے شیطانی ذہن نے منصوبہ تیار کر لیا تھا. کیا؟ ارسلان نے بے چینی سے دریافت کیا. جواب میں اختر نے اسے منصوبے کی جزائیت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں چھوٹے شہر میں بینک کی ایک ویگن حملہ کرنا ہے. ویگن میں موجود بینک کا مسلح گارڈ ان کا ساتھی ہوگا, وہ لوگ رقم حاصل کر لیں گے. لیکن بینک کے گارڈ فائرنگ سے ان میں سے ایک کو مرنا ہوگا. مرنے والا سوائے جاوید کے اور کون ہو سکتا ہے؟ یہی ایک صورت تھی اسے نجات حاصل کرنے کی. اس رقم کی تقسیم میں بھی ایک حصہ دار کم ہو جائے گا. ان کی جوابی فائرنگ سے ایک گولی گارڈ کی ٹانگ وغیرہ میں بھی لگنی ضروری ہے. یہ کارنامہ بھی میں ہی انجام دوں گا, ہم تو یاروں کے لیے جان قربان کر دیا کرتے ہیں. کوئی بات نہیں بیٹا, میں اب بے وقوف نہیں بنوں گا, ارسلان نے دل ہی دل میں کہا. ایک شیطانی منصوبہ اس کے ذہن میں بھی ترتیب پا گیا تھا. کتنی رقم ہوگی اندازن؟ اس نے اختر سے پوچھا. یہی کوئی 3-4 لاکھ. یار وہ مضافاتی علاقے کا بینک ہے, وہاں اس سے زیادہ کیا ملے گا؟ اور حصے دار کتنے ہوں گے؟ ارسلان نے اگلا سوال کیا. صفحہ نمبر 72-3. فرض کیا 3 لاکھ رقم ہے تو 1-1 لاکھ کے لیے ہم اپنی جان داؤ پر لگائیں گے, ارسلان نے بیزاری کے لہجے میں کہا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ اختر کو سمجھ تو آ گئی تھی لیکن وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا. ایک حصے دار اور کم ہو جائے تو ہم دونوں کو قابل ذکر رقم مل جائے گی, اس نے اختر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. یار تمہاری بات تو دل کو لگتی ہے, لیکن کچھ نہیں, اس نے اختر کی بات کاٹتے ہوئے کہا. بھائی دیکھو نہ جاوید سے تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو, ظاہر ہے وہ چوکی دار کی گولی سے مرے گا اور تم اس کی ٹانگ میں گولی مارو گے, لیکن ٹانگ میں ہی کیوں, سر میں کیوں نہیں؟ اس کا لہجہ بڑا خونخوار تھا. میرے برادر یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ دوران تفتیش بھانڈا پھوڑ دے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ چھوٹا آدمی ہے, پیسہ ہی ہضم نہ کر سکے. سوچو ذرا, سوچو. اور ہاں, گارڈ ہمارے ساتھی کو مارے گا جو ہمارے دوست کو قتل کر دے, اسے بھی قتل تو ہونا چاہیے, خون کا بدلہ خون. آج ارسلان کو اکثر ایک بدلے ہوئے انسان کے روپ میں دیکھ رہا تھا, بالکل ایسے جیسے کوئی زخمی چیتا شکاریوں کے نقبے میں پھنسا ہو. ڈن, اختر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا. ڈن. اسی روز شام کو اختر اپنے ساتھی جاوید کو لے کر ارسلان کی طرف گیا. تینوں نے اس عمل کو ملحوظ خاطر رکھا کہ ان کی آپس میں ملاقات کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے. خاص طور سے انہوں نے ملک صاحب کو اس میٹنگ کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی. ان کی خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ ملک اس روز رات کی فلائٹ سے دوسرے شہر جلسے میں تقریر کرنے جا رہا تھا. صفحہ نمبر 73. رات کو ہی اختر بینک کے گارڈ سے معاملہ طے کرنے چلا گیا اور رات کے دوسرے پہر واپس آ گیا. اس نے دوسرے دن کا پروگرام طے کر لیا تھا. تینوں مطمئن ہو کر لیٹے رہے. واردات کے دن تینوں الگ الگ موقع واردات کے قریب اکٹھے ہوئے تھے. اختر بس کے ذریعے وہاں پہنچا تھا جبکہ جاوید اور ارسلان موٹر سائیکلوں پر آئے تھے. یہ دونوں موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹیں بدلی ہوئی تھیں. انہوں نے واردات میں یہی موٹر سائیکل استعمال کرنے تھے. جاوید کے چور ساتھی کو قطر نہیں تھا کہ اس کے دوست کسی جرم کا ارتکاب کرنے جا رہا ہے, نہ ہی اس نے کسی اور کی شکل دیکھی تھی. ارسلان اور اختر کے پاس پستول تھے جبکہ جاوید نے ماؤزر تھام رکھا تھا. اس کے ذمہ رقم کا تھیلا اٹھا کر بھاگنا تھا. فرار کے لیے ایک موٹر سائیکل ارسلان اور اختر نے جبکہ دوسری جاوید نے استعمال کرنی تھی. اور دوپہر کے بعد انہوں نے شہر میں ایک جگہ اکٹھے ہو کر رقم تقسیم کرنا اور پھر الگ ہو جانا تھا. تینوں طے شدہ منصوبے کے مطابق مدآباد سے شہر کو آنے والی ذیلی سڑک کے کنارے چھپے بیٹھے تھے جہاں سے وین کو رقم لے کر اسے ملکہ بڑی سڑک پر پہنچ کر شہر جانا تھا. اس کچی سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی. یوں بھی شدید برف باری اور اس پر دور دراز سے ہونے والی بارشوں نے لوگوں کو گھروں میں دب کے رہنے پر مجبور کر دیا تھا. انہوں نے موٹر سائیکل جھاڑیوں میں چھپا رکھے تھے اور خود راستے پر نظریں گاڑے بیٹھے تھے. جیسی گھڑی کی سوئیاں مقررہ وقت پر پہنچی, ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. دور سے انہوں نے وین اس طرف آتے دیکھ لی تھی اور اب منصوبے کے مطابق انہوں نے ہاتھ میں پکڑے پتھر سڑک پر لڑکا دیے تھے. وین کے ڈرائیور کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے. یوں بھی دھند کی وجہ سے دور کی چیزیں صاف دکھائی نہیں دے رہی تھیں. اچانک ہی جب اسے سڑک پر پتھر نظر آئے تو اس نے پوری قوت سے بریک لگائی. شاید اس کی چھٹی حص نے پیش آمدہ خطرے کی نشاندہی کر دی تھی کیونکہ اس نے اچانک ہی گاڑی کو ریورس کر کے بھاگنے کا ارادہ کیا تھا, لیکن اس کے دل کی دل میں رہ گئے کیونکہ اختر نے وین کے دونوں ٹائروں کو فائرنگ کر کے پھاڑ دیا تھا. طے شدہ پروگرام کے مطابق ماؤزر ہاتھ میں تھامے جاوید وین کے کھلے دروازے کی طرف بڑھا. اسے تو یہی علم تھا کہ اندر سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی اور وہ تھیلا اٹھا کر موٹر سائیکل کی طرف بھاگے گا. لیکن جیسے ہی وہ وین کے دروازے کے نزدیک پہنچا, اندر مسلح گارڈ نے جسے اختر نے منصوبے کی جزائیت سے آگاہ کر رکھا تھا اچانک اٹھا, اسے اپنی 12 بور کی بندوق جاوید کی طرف سیدھی کر لی. جاوید اپنی دھن میں رقم والے تھیلے کی طرف بڑھ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کر کے خود کو تیار کرے. گارڈ کی رائفل نے شولہ بلا کارتوس سیدھا اس کے سینے میں داخل ہو گیا. جاوید کو اگلا سانس لینے کی مہلت نصیب نہیں ہوئی تھی. 12 بور کے کارتوس سے اس کا زندہ بچ نکلنا ناممکن تھا. منصوبہ بڑا شاندار تھا کیونکہ گارڈ کے دوبارہ بندوق لوڈ کرنے تک دوسرے لوٹیرے اس پر قابو پا لیتے اور وہ بےچارہ کچھ نہ کر پاتا. انکوائری میں بھی اسے بہادری کا انعام ملتا. منصوبے کی دوسری کڑی کے مطابق دونوں نے گارڈ ڈرائیور اور کیشئر کو باہر نکال کر تھیلا اتار لیا اور اختر کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے اگلا اشارہ کر دیا. اختر نے مردہ جاوید کا مردہ اٹھایا اور اونگے منہ زمین پر لیٹے گارڈ کے سر میں گولیاں اتار دی. اختر نے مردہ جاوید کا ماؤزر اٹھایا اور اونگے منہ زمین پر لیٹے گارڈ کے سر میں گولیاں اتار دی. اسے بھی جاوید کی طرح اگلا سانس لینے کی مہلت نہیں ملی تھی. وہ جس پوزیشن میں زمین پر لیٹا تھا اسی حالت میں زمین کا رسک بن گیا. وضاحی منصوبہ مکمل تھا اور اب دونوں نے موٹر سائیکل پر فرار ہونا تھا, لیکن ابھی ڈراپ سین باقی تھا. اسے آگے کا منصوبہ ارسلان نے خود طے کیا تھا. جاوید سے تو اسے گارڈ نے نجات دلا دی تھی. گارڈ کو اختر نے مار ڈالا, لیکن اختر اب اس کے بہت سے گناہوں میں شریک تھا. یوں بھی اس نے ارسلان کو ساری زندگی بلیک میل کرتے رہنے کے لیے ملک صاحب کی داشتہ سے ٹکرا دیا تھا. یہ بھی تو ممکن تھا مستقبل میں اختر ہی اس کے لیے پھانسی کا پھندا بن جائے. اس نے اچانک ہی پستول اختر کی کن پٹی پر رکھ دیا. اس سے پہلے کہ صورتحال کے اچانک بدل جانے پر حواس باختہ اختر کچھ سمجھ پائے, یکے بعد دیگر تین گولیوں نے اس کا بھیجا اڑا کر رکھ دیا. زمین پر لیٹے دونوں دہشت زدہ انسانوں کو سمجھ ہی نہ آ سکی کہ ان کے نزدیک ہوس اور درندگی کا کیسا ہولناک کھیل جاری ہے. کیشئر جو کمزور دل کا آدمی تھا اسی لمحے بے ہوش ہو گیا. ارسلان نے پھرتی سے تھیلا سنبھالا، اسے موٹر سائیکل پر موجود دوسرے تھیلے میں منتقل کیا۔ دوسری موٹر سائیکل کا پیٹرول پائپ کھینچ کر اس نے پیٹرول باہر گرنے دیا، پھر کچھ فاصلے سے پیٹرول پر ماچس کی جلتی ہوئی تیلی پھینک دی، موٹر سائیکل جلنے لگی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنی موٹر سائیکل کو سڑک کی طرح اڑائے چلا جا رہا تھا۔ اسے منصوبے کے باقی حصوں پر خود ہی عمل کرنا تھا۔ چہرے سے لگی نقاب اس نے اتار کر پھینک دی تھی۔ جب تک دونوں کو ہوش آتا وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ منصوبے کے مطابق وہ بڑی سڑک کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دریا کے پل تک پہنچ گیا۔ یہ پل یہاں ہنگامی طور پر بنایا گیا تھا۔ پل پر کھڑے ہو کر اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور موٹر سائیکل سے تھیلا اتار کر اسے دریا بوٹ کر دیا۔ اب وہ دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ اس درخت کی طرف بھاگ رہا تھا جہاں ان لوگوں نے موقع واردات پر جانے سے پہلے بیگ چھپا دیا تھا، جسے انہوں نے بعد میں استعمال کرنا تھا۔ گھنے درخت کی آڑ میں چھپ کر اس نے بیگ سے کپڑے نکال کر تبدیل کیے۔ اپنے جسم پر موجود کپڑے جس کے سائز سے کم از کم دو گنا بڑے تھے اور اس نے اس واردات میں استعمال کرنے کے لیے غریب بازار سے خریدے تھے، بینک کے تھیلے میں ڈال دیے۔ تھیلے والی رقم اس نے بیگ میں منتقل کر لی تھی اور بیگ میں موجود کپڑوں کے دو جوڑوں میں سے ایک جوڑا خود پہن لیا تھا۔ گرم چادر اس نے مقامی لوگوں کی طرح اوڑھ لی تھی اور اب بڑے اطمینان سے چلتا ہوا سڑک کی طرف جا رہا تھا۔ تین چار منٹ بعد ہی اسے ایک مسافر بس اس طرف آتی دکھائی دی اور بس کے ذریعے اپنے شہر کے بجائے دوسری شہر کی طرف عزم سفر تھا۔ دو گھنٹے بعد وہ شہر میں اتر گیا۔ یہ شہر اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ یہاں کے اسکول میں اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ اپنے اسکول کے زمانے کا اکاؤنٹ اس نے کبھی ختم نہیں ہونے دیا تھا۔ ملک صاحب یا اس کے کسی دوست کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کسی اور شہر میں بھی اس کا کوئی اکاؤنٹ ہے۔ رات اس نے یہاں بسر کی اور صبح بینک میں کچھ رقم اپنے نام سے جمع کروا کر اپنے شہر کی طرف چل دیا۔ اخبار میں اس نے ڈاکے کی خبر تو پڑھ لی لیکن ابھی تک پولیس مرنے والے ڈاکوؤں کی شناخت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا شناخت میں بھی دو تین روز لگ جائیں گے، اس دوران اس نے باقی معاملات سے نمٹنا تھا۔ اپنے شہر پہنچ کر اس نے آدھی سے زیادہ رقم یہاں تین بینکوں میں موجود اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کر دی اور باقی رقم کے ساتھ اطمینان سے گھر واپس آ گیا۔ ابھی تک کسی کو بھی اس کے رات بھر غائب رہنے کا علم نہیں ہوا تھا۔ رات کو وہ معمول کے مطابق اپنی چنڈال چوکڑی کے ساتھ معمول کی سیر کو نکل گیا۔ انہوں نے اختر و جاوید کی کمی کو محسوس تو کیا تھا لیکن کسی نے خاص ذکر نہیں کیا۔ رات دیر گئے وہ ناظرین کے پاس پہنچ گئے۔ مطلوبہ رقم اسے ناظرین کی نائکا ماں کی جھولی میں ڈال دی اور رات بھر اس کے ساتھ اپنا غم غلط کرتا رہا۔ دوپہر کے بعد اپنے گھر واپس پہنچ گئے کیونکہ ملک صاحب نے شام کی فلائٹ سے واپس آنا تھا اور اس نے پارٹی کارکنوں کے ساتھ انہیں ایئرپورٹ پر لینے جانا تھا۔ صفحہ نمبر 78، شطرنج کے مہرے۔ ملک صاحب کو وہ لوگ حسب روایت پھولوں کے ہار سے لاد کر جلوس کی شکل میں ہوائی اڈے سے ان کے گھر تک لے کر آئے تھے۔ اس درمیان ملک صاحب نے خاص طور پر اختر اور جاوید کی غیر حاضری محسوس کی تھی، جس کا ذکر انہوں نے گھر پہنچتے ہی اور سلام سے کیا۔ سناؤ کیسے رہے تین چار دن حالات؟ سر جی مزہ آ گیا، ہم نے اپنے چاروں ساتھیوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ وہ جو کالج والا لڑکا ہے نا، اس کی دونوں ٹانگیں توڑ دی ہیں اور جنرل سیکرٹری کی اولاد کو بھی ٹھپا لگا دیا ہے۔ سالے کیا یاد کریں گے، اس نے ملک صاحب کو اپنی کارگزاریوں سے آگاہ کیا۔ وہ دونوں اختر اور جاوید نظر نہیں آ رہے، ملک صاحب نے پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے تو ارسلان کا دل زور سے دھڑکا، لیکن اب اس کے لیے یہ سب کچھ ایسی غیر معمولی بات نہیں رہی تھی۔ اس نے انسانی اذیت کی انتہا کر بھی دی تھی اور دیکھ بھی لی تھی، اس لیے کوئی قتل اس کے سر چڑھ کر نہیں بول سکتا تھا۔ جاوید کو دیکھے تو مجھے بھی سات آٹھ روز ہونے کو ہیں۔ اختر البتہ تین چار روز پہلے تک ہمارے ساتھ تھا، بلکہ کل پرسوں دوسرے لوگوں نے بھی اس کی کمی محسوس کی۔ مالک صاحب برا مت مانیے، یہ لوگ آپ سے کچھ زیادہ ہی لفٹ لے رہے ہیں اور دوسرے کارکن اس بات کو بہت محسوس کرنے لگے ہیں۔ اب یہی لے لیجئے، ان لوگوں کا خیال تھا کہ جاوید آپ کے ساتھ ہے۔ ارسلان نے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی حکمت عملی سے کام لیا۔ نہیں بیٹا، ایسی تو کوئی بات نہیں، میرے لیے سب کارکن قابل عزت ہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں سب سے زیادہ تمہیں چاہتا ہوں، لیکن اب مجھے ان دونوں کے متعلق تشویش ہونے لگی ہے، کہیں وہ مخالفوں کے ہفتے تو نہیں چڑھ گئے، ملک نے عندیہ دائر کیا۔ ملک جی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہمیں خبر ہو جاتی۔ آپ جانتے ہیں اس وقت بھی ان کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے تین آدمی کام کر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے ایسی کوئی اطلاع تو نہیں ملی۔ پرسوں لوگوں نے خاور پر حملہ کیا تھا، اس کا بازو ٹوٹ گیا ہے۔ اگر ان دونوں تھوڑی دیر کے لیے، وہ رک گیا، پھر اچانک کچھ سوچتے ہوئے بولا، پھر بھی میں پتہ کروا لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ملک کے فون سے ہی مخالف تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کا نمبر ملایا۔ میرا نام سلیم ہے جی، ذرا مشتاق صاحب کو بلا دیں، بہت ضروری کام ہے، اس نے دوسری طرف سے استفار پر کہا۔ تھوڑی دیر بعد مشتاق لائن پر تھا، اس نے ہوں ہاں کرتے ہوئے اور سلام کی بات سنی۔ نہیں بھائی جان، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر وہ یہاں آتے تو مجھے ضرور ملتے۔ میں تو یہاں چار روز سے کہیں گیا ہی نہیں، امتحانات کی تیاری کر رہا ہوں، دوسری طرف سے جواب ملا۔ ٹھیک ہے، پھر تو اور پریشانی والی بات ہو گئی نا، اس نے کہا۔ آپ کو تکلیف نہ کیا کرے، میں بتا دوں گا جب بھی ادھر آئے۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کتاب کا پارٹ نمبر 4 یہاں مکمل ہوا، کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 5 میں سنیں۔